सांसें महक रही हैं और आंसुओं के मोती और आंसुओं के मोती मैं नजर कर रहा नहीं हूं। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजर खड़ा हूं, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजर खड़ा हूं, कुशा नहीं हूं। तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब गदागर पहचानते मुझको, खबर नहीं थी मुझको, खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूं, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूं, कुशा नहीं हूं। सद शुक्र एक तसलसल कायम है जिंदगी में, सद शुक्र एक तसलसल कायम है जिंदगी में, एक नात कह चुका हूं, एक नात कह चुका हूं, एक नात कह रहा हूं, एक नात कह चुका हूं, एक नात कह रहा हूं, मैं लब कुशा नहीं हूं।
समईन, रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। अभी आप समाअत फरमा रहे थे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। समईन, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अल्लामा इकबाल का एक और शेर, यकीन मोहकम عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور ایک اور شعر علامہ اقبال کا نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ اقبال کے کچھ اور اشعار، کچھ مصرے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سمعین، یہ چند اشعار تھے شاعر مشرق علامہ اقبال کے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 بہمن، 6 شعبان اور 5 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں انقلابی عبوری حکومت کے تشکیل دیے جانے کے اعلان کے بعد ایران کے لاکھوں مسلمان عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس انقلابی فیصلے کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اس دن ایران کے عوام نے سڑکوں پر اجتماع کر کے شاہ کے پٹھو بختیار کی حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ کیا۔ اسی دن امریکی جنرل ہائزر واپس امریکہ روانہ ہو گیا، جو پہلوی حکومت کی بقا کی خاطر خاص طور سے تہران آیا تھا، لیکن ایک ماہ تک شاہی جنرلوں سے مل کر اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے تگودو کرنے کے باوجود وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایرانی عوام کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے جانے میں اپنی عافیت سمجھی، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے صرف 5 روز قبل واپس امریکہ لوٹ گیا۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو ایرانی محقق استاد ابراہیم میر فخرائی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شمالی شہر رشت میں پیدا ہوئے تھے۔ 16 برس کی عمر میں تعلیم کی غرض سے تہران آ گئے اور داخلی و بیرونی طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگل تحریک کے زمانے عروج پر واپس اپنے شہر چلے گئے، جہاں مرزا کوچی خان جنگلی سے آشنا ہوئے اور ان کے منشی قرار پائے۔ میر فخرائی جنگل تحریک کے سلسلے میں مرزا کوچی خان کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے متعدد کتب تحریر کی، جن میں تاریخ ایران، سردار جنگل اور گیلان میں آئینی تحریک قابل ذکر ہیں۔ سترہ بہمن سن 1390 ہجری شمسی کو ایران میں اینیمیشن کے بانی استاد اسفندیار احمدیہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد اسفندیار نے سن 1326 میں کمال الملک آرٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بزرگ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ وہ حقیقت میں ایران میں اینیمیشن کے بانی تھے اور سن 1366 ہجری شمسی میں انہوں نے دو اینیمیشن فلمیں ملا نصیر الدین اور مصنوعی سیارہ بنا کر ایران میں اینیمیشن کے بانی کی حیثیت سے اپنا نام ثبت کرا لیا۔ انہوں نے 1330 ہجری شمسی کے اواخر اور 40 کے اوائل میں بہت ساری اینیمیشن فلمیں تیار کیں اور اپنی عمر کے آخری ایام تک اسلامی جمہوریہ ایران کے فن و ہنر کے ایک مرکز میں اینیمیشن فلمیں بنانے میں مصروف تھے۔ سترہ بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ کے حکم پر رہبر انقلاب اسلامی کی اعلیٰ مشاورتی کونسل کی حیثیت سے تشخیص مصلحت نظام کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ اس حکومتی ادارے کا اصل کام ان اختلافات کو دور کرنا ہے جو بعض اوقات مجلس شورا اسلامی اور آئین کی نگراں کونسل کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا اسلامی کے تمام بلوں کا جائزہ لینا اور اسلامی شریعت یا آئین کے منافع بلوں کو اصلاح کے لیے واپس پارلیمنٹ بھیجنا تشخیص مصلحت نظام کونسل کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے بل کے صحیح ہونے پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں تشخیص مصلحت نظام کونسل بل کا جائزہ لے کر اس بارے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ تشخیص مصلحت نظام کونسل کے اراکین رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ چھ شعبان سن 1325 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم دانشور علامہ خوئی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے ممتاز اساتذہ کی برسوں شاگردی کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ وہ علوم اسلامی، خاص طور پر فلسفہ و حکمت میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ علامہ خوئی نے آئینی تحریک کے دوران جد و جہد آزادی، ظلم کو مٹانے اور آئینی حکومت کی تشکیل کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بالآخر سلسلہ قاجاریہ کے ظالم بادشاہ محمد علی شاہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا۔ پانچ فروری سن 1881 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور تاریخ داں تھامس کارلائل کا انتقال ہوا۔ وہ 1795 عیسوی میں ایک دیہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جرمن اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ کارلائل نے اسلامی ملکوں کے متعدد سفر کیے، جن کے دوران اسلامی تمدن و ثقافت سے واقفیت حاصل کی۔ وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن قلب ہستی کی آواز ہے جو لوگوں کو سننی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس کلام پر توجہ نہ دی تو پھر کوئی دوسرا کلام اس قابل نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے۔ یہ شہرۂ آفاق فلسفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے اس عظیم انسان کو علم و حکمت عطا کی تھی، وہ گہری بصیرت، پراثر نگاہ اور عظیم روح کے مالک اور جاہ طلبی سے دور تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں میں سے تھے جنہیں خدا نے مخلص قرار دیا ہے۔ کارلائل کی متعدد اہم کتابوں میں انقلاب فرانس اور ماضی اور حال کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، میثم رضا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام خلفاء کے حکومتی اداروں میں کسی طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ مسلمانوں کے مسائل و مشکلات اور اسلامی حکومت سے بے اعتنا بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کا معاملہ پیش آتا تو آپ ایک دانا اور دور اندیش مشیر کے طور پر اپنے اسٹریٹجک نظریات کے ساتھ چیلنجوں اور مشکلات کے مقابلے کے سلسلے میں خلفاء کی رہنمائی فرماتے تھے۔ البتہ خلفاء بھی حکومتی مسائل میں آپ کے دانشمندانہ نظریات کو غنیمت جانتے تھے۔ آپ کا یہ طرز عمل عثمان کی حکومت کے زمانے میں بھی کسی حد تک جاری رہا۔ عثمان کی حکومت شروع ہونے کے بعد خلافت کے امور میں بنی امیہ کے اثر و رسوخ کا راستہ ہموار ہو گیا۔ یہ افراد عثمان کے رشتہ دار تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کو شہر بدر کر دیا تھا، لیکن عثمان نے اپنا مشیر قرار دے دیا۔ اس زمانے میں بنی امیہ نے حکومت کے اہم عہدوں پر اپنے اعلی کار افراد کو مسلط کر دیا اور حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عثمان کی حکومت کے زمانے میں بنی امیہ کے افراد نے اہم حکومتی عہدے سنبھال لیے۔ عمرا عیش کوشی میں مصروف ہو گئے، بیت المال کی تقسیم میں عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا گیا، معاشرے میں امتیازی سلوک اور ناانصافی کا چلن ہو گیا، دولت مندوں اور اشرافیہ کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا، کساد بازاری اور غربت میں اضافہ ہو گیا اور ان ساری چیزوں کے منفی اثرات نمایاں ہونے لگے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں طبقاتی فاصلے میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے خلاف ہونے والے اعتراضات میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ اس زمانے میں اسلام کے وسیع و عریض قلمرو میں لوگ خلیفہ کے قریبی افراد اور بعض حکومتی عہدیداروں کے ہاتھوں روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور بیت المال کی لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے۔ ساری اسلامی سرزمین میں کیے جانے والے اعتراضات کے باوجود عثمان نے صورتحال کو بہتر بنانے اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام انجام نہ دیا اور اپنی سابقہ پالیسیوں کو ہی جاری رکھا۔ دوسری جانب انتظامیہ اور فیصلہ کرنے والوں نے قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ابو ذر، عبداللہ بن مسعود، عمار، مقداد، ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبداللہ سمیت متعدد صحابہ کرام حکومت کے مخالفین اور اس پر اعتراض کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ان میں بعض کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بڑھتی ہوئی ناانصافی اور ظلم اور اسلام کے بعض اصولوں سے دوری اختیار کیے جانے کے پیش نظر عثمان کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ضرورت کے مطابق ان پالیسیوں پر تنقید کرتے اور شفقت بھرے انداز میں عثمان کو نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ عثمان اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے عدل و انصاف اور اسلامی احکام کے نفاذ کا راستہ اختیار کر لیں تاکہ ملت اسلامیہ کے امور کی اصلاح ہو سکے۔ عوام کے اعتراض کا دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور بہت سے مسلمان اور مدینے کے لوگ بھی اعتراض کرنے والوں کے ساتھ مل گئے۔ حتیٰ حکومت کے خلاف اعتراض کرتے ہوئے بعض لوگ مصر، کوفہ اور بصرے سے مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور خلیفہ پر پانی بند کر دیا۔ اس وقت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگی اور درخواست کی کہ آپ فریقین کے درمیان ثالثی کا کام انجام دیں۔ آپ نے عثمان کے خلاف ہونے والی شورش کی روک تھام اور مدینے میں قیام امن کی کوشش کی، لیکن آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعض افراد کو عثمان کی حفاظت پر مامور کر دیا اور اپنے بیٹوں کو عثمان کے گھر بھیجا تاکہ عثمان کے خلاف اعتراض کرنے والے افراد ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اور ان کے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے عثمان اور ان کے ساتھیوں تک پانی پہنچایا۔ آخر کار عثمان کے بعض مخالفین ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ عثمان کے قتل کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور لوگوں کے مختلف طبقات بہت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں کو ایک رہنما کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ آپ سابقین میں سے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ آپ کو قربت حاصل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر لوگوں کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ آپ نے خود اس بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اس طرح میری طرف بے تحاشا لپکے جس طرح پانی پینے کے دن اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو۔ انصار و مہاجرین اور مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے اصرار کے باوجود حضرت علی علیہ السلام خلافت قبول کرنے پر راضی نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے چھوڑو اور کسی دوسرے شخص کا رخ کرو۔ آپ کے نزدیک حالات سازگار نہیں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس کے کئی چہرے اور پہلو ہیں، دلوں کو اس میں قرار نہیں اور عقل اس میں ثابت قدم نہیں رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ اس پیچیدہ صورتحال میں لوگ صحیح راستے کو سمجھنے میں مشکل سے دوچار ہیں، وہ حیران و سرگردان ہیں اور وہ استقامت و ثابت قدمی سے کام نہیں لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دور اندیشی کے ساتھ ایک غیر یقینی مستقبل کی خبر دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں معاشرے کے بااثر افراد، بنی امیہ کا خاندان اور حکومتی عہدیدار بیت المال پر مسلط ہو چکے ہیں اور انہوں نے بے تحاشا مال اکٹھا کر لیا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ یہ گروہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں ظلم و ناانصافی، گمراہی اور امتیازی سلوک کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور جاہلی افکار نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ لوگ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کے خلاف کیے جانے والے ہر اقدام کی وہ مخالفت کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ گہرے بادلوں نے آسمان کو چھپا دیا ہے، اسلام کے واضح راستے کو بدل دیا ہے اور حق و باطل کی تشخیص اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اگر میں تمہاری درخواست قبول کروں گا تو جیسا خود بہتر سمجھوں گا اس کے مطابق تمہارے ساتھ رویہ اختیار کروں گا، اور میں لوگوں کی باتوں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس طرح کے بیانات کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پر اپنی پابندی کو نمایاں کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کے ذریعے آپ عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی برقراری کے سلسلے میں لوگوں کی آمادگی کو پرکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی اپنے زمانے کے لوگوں کی روحانی اور نفسیاتی حالت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ لوگ آپ کی جانب سے اختیار کی جانے والی تدابیر کی مخالفت کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ اس صورت میں حکومت اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ وہ ماضی کی خرابیوں کی بیخ کنی کریں گے تو کوئی ان کے سد راہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے شروع میں حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کیا اور لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ تم میرے عدل کو اور اسلامی تعلیمات پر میری پابندی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنا لو۔ حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ اتنا زیادہ اصرار کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور آپ کے راستے پر پابند رہنے کے عزم کا اظہار کریں، اور اگر وہ آپ کی حکومت قبول کرنے کی آمادگی نہیں رکھتے ہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آخرکار جب حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو بہت زیادہ اصرار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پہلے خطاب میں اپنے طرز عمل کی وضاحت کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے اتمام حجت کیے جانے کے بعد لوگ چاروں طرف سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک اہم منصوبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے ان حصوں کو احیاء کرنا تھا جن کو یا تو بھلا دیا گیا تھا یا ان میں تحریف کر دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت عظیم کام تھا اور اس کی انجام دہی کے لیے لوگوں کی ہمگیر حمایت کی ضرورت تھی۔ یہ کام اس بات کا متقاضی تھا کہ لوگوں کو آزمایا جائے اور حضرت علی علیہ السلام کی حکمرانی کے بارے میں ان کی دلچسپی کو پرکھا جائے تاکہ اس کام کو بطریق احسن انجام دیا جا سکے۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خاص طریقے کے ساتھ لوگوں پر حجت تمام کر دی اور ان کے لیے اپنی قیادت اور منصوبوں کا بصیرت کے ساتھ جائزہ لینے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس مرحلے میں لوگ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسجد میں اکٹھا ہوئے، آپ منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے متعلق اپنی ابتدائی کراہت کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ تمہارے اموال کی کنجی میرے پاس ہے اور مجھے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ہٹ کر اس سے ایک درہم بھی لوں، کیا تم راضی ہو؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر جو دولت بیت المال سے حاصل کی گئی ہے اسے واپس بیت المال میں لوٹا دیا جائے اور اس سلسلے میں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں لوگوں کو اختیار دیا اور ان کو اس بات کا بھی موقع فراہم کیا کہ وہ شعوری طور پر انتخاب کریں۔ آخرکار چند دنوں تک کی آمد و رفت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے مسلمانوں کی حکمرانی قبول کر لی۔ آپ لوگوں سے بیعت لینے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے جہاں لوگوں نے مکمل آزادی اور خوشی و مسرت کے ساتھ آپ کی حکومت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، جبکہ دشمن وہ ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے۔ انسانی عقل، جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے، اس کی بہترین دوست ہے، کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور حمل اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غفلت یا لا علمی نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اسی لیے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ اور سامعین، خدا کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی۔ وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے، جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو عاقل ہی سمجھ سکتا ہے، جبکہ احمق اور بے وقوف خود خدا سے غافل اور اپنی دنیا میں ہی مگن رہتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام موسیٰ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ نیسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم معروف منجم اور ریاضی داں ابوالوفا بوزجانی کی علمی کاوشوں اور مختلف علوم میں ان کی مہارت کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، چوتھی صدی ہجری کے معروف ریاضی داں محمد بن یحییٰ المعروف ابوالوفا بوزجانی یکم رمضان المبارک سن 328 ہجری قمری میں تربت جام کے قریب شہر بوزجان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو آپ کی علمی عظمت کی وجہ سے ابوالوفا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب میں ان کو ابوالوفا کی کنیت سے یاد کیا ہے۔ ابوالوفا بوزجانی نے ریاضی کی ابتدائی تعلیم اپنے ماموں اور چچا سے حاصل کی۔ بوزجانی کے چچا اور ماموں دونوں اپنے دور کے جانے پہچانے ریاضی داں تھے۔ بوزجانی 20 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد چلے گئے اور وہاں اس دور کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ بغداد میں انہوں نے عزید الدولہ کے فرزند شریف الدولہ کے رصد خانے سے بھرپور استفادہ کیا اور اس رصد خانے کے انچارج ابو سہل بیجن سے ستارہ شناسی کا علم حاصل کیا۔ چوتھی ہجری کے دوسرے عشرے کے معروف مورخ جارج سارٹن اپنے دور کو عصر ابوالوفا سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں قوم پرستی کی تحریک زوروں پر تھی۔ یورپ میں ایک طرف جاگیردارانہ نظام اور دوسری طرف کلیسا کی برتری نے علم و دانش کے راستے کو روک رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف بغداد میں نظام خلافت تزلزل کا شکار تھا اور عوام الناس غربت و افلاس کا شکار تھے۔ چین، ہندوستان اور جاپان وغیرہ میں بھی علمی پیش رفت جمود کا شکار تھی۔ ان حالات میں ایران میں صورتحال قدرے مختلف تھی۔ ایران کے صوبہ خراسان پر سامانی خاندان کا تسلط تھا۔ یہ خاندان فارسی زبان اور ایرانی ثقافت کے دل دادا تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کسی مذہب کے حوالے سے بھی کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتے تھے۔ یہ ماحول صاحبان علم و دانش اور اس کی ترقی و پیش رفت میں مصروف لوگوں کے لیے بڑا مثالی دور تھا۔ اس دور میں کتاب خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بڑی بڑی لائبریریاں تعمیر کی گئیں، اسی طرح بڑے بڑے اسکول اور مدارس بنائے گئے۔ اس دور میں بڑے بڑے دانشور من جملہ ابو ریحان بیرونی اور ابن سینا جیسے صاحب کمال لوگ سامنے آئے۔ اس دور میں ایرانی دانشور صرف یونانی علوم کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دور میں ریاضی کے علم پر بھرپور کام انجام پایا۔ بوزجانی نے علم ریاضی میں نئی نئی ایجادات انجام دیں اور جیومیٹری، الجبرا اور نجوم میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بوزجانی کو موسیقی پر بھی دسترس حاصل تھی۔ ان کی شہرت ریاضی، نجوم کی طرح موسیقی کے علم میں بھی کم نہ تھی۔ انہیں حاسب اور انجینئر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابوالوفا بغداد پہنچنے کے مختصر عرصے بعد ایک مشہور و معروف دانشمند اور سائنسداں کے عنوان سے معروف ہو گئے۔ بغداد میں بوزجانی نے علمی اور تحقیقاتی امور کے ساتھ ساتھ دفتری اور دیوانی امور کو بھی انجام دیا۔ وہ کافی عرصے تک بغداد کے معروف ہسپتال کے منتظم اعلیٰ بھی رہے۔ بوزجانی بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں کے دانشمندوں، سائنسدانوں اور مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے تھے۔ بوزجانی کا اس دور کے معروف ایرانی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں من جملہ ابو علی حبوبی، ابو حیان توحیدی اور ابو نصر شیخ سے بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بوزجانی اور ابو ریحان بیرونی کا بھی باہمی قریبی علمی رابطہ تھا۔ ابو ریحان جب خوارزم میں تھے اور رصد خانے میں چاند گرہن پر کام کر رہے تھے، عین اسی وقت بوزجانی بغداد میں اپنے رصد خانے میں دو مختلف جگہوں پر چاند گرہن کی مختلف کیفیات کا باہمی موازنہ کرنے کے لیے اعداد و شمار جمع کر رہے تھے۔ بوزجانی نے ماضی کے مختلف علمی آثار پر تحقیقات انجام دے کر ان پر اپنے حاشیے اور تبصرے تحریر کیے۔ ان میں اقلیدس کی مقدمات، خوارزمی کی جبر و مقابلہ اور ڈیوکانت کی الجبرا کا خصوصی طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ بوزجانی نے جیومیٹری اور الجبرا کے علوم میں بھی کئی نئی ایجادات کیں۔ بوزجانی کا مثلث اور مساوی المثلث پر کام خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ بوزجانی کے چار آثار اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی کتاب ریاضی سے متعلق ہے، دوسری جیومیٹری سے، تیسری مجسطی سے اور چوتھی علم الاعداد سے متعلق ہے۔ ریاضی اور جیومیٹری سے متعلق آثار کو علم ریاضیات میں بنیادی اہمیت کی تصنیف قرار دیا جاتا ہے۔ ریاضی سے متعلق کتاب میں اس نے پہلے اور دوسرے حصے کو پریکٹیکل میتھ اور تیسرے سے لے کر ساتویں باب میں ریاضی کی مختلف تھیوریز کو زیر بحث لایا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 272 سے لے کر 367 ہجری قمری میں لکھی گئی۔ خود بوزجانی نے اپنے آثار میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اسد الدولہ دیلمی کے لیے تحریر کی تھی۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں بوزجانی نے ریاضی کی بنیادی تھیوریوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ ان تھیوریوں کو بوزجانی نے باقاعدہ کالموں اور جدولوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ریاضی میں بوزجانی نے ایسا فارمولہ ایجاد کیا تھا جس کی روشنی میں ماضی کی نسبت اعداد کو منفی کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ مذکورہ کتاب کے دوسرے باب میں بوزجانی نے پہلی بار عالم اسلام میں منفی اعداد کو استعمال میں لا کر ان کے لیے دین یا قرضے کی اصطلاح استعمال کی۔ جیومیٹری سے متعلقہ کتاب میں بوزجانی نے پہلے باب میں جیومیٹری میں استعمال ہونے والے اوزاروں کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور بعد میں جیومیٹری کی مدد سے بننے والے ڈھانچے اور اسٹرکچر پر روشنی ڈالی ہے۔ بوزجانی نے جیومیٹری کے ان اصولوں کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے اور اسے عام افراد کے لیے سادہ بنا کر بھی پیش کیا ہے۔ بوزجانی کی سب سے شاہکار کتاب مجسطی یا الکامل ہے۔ اس کو بوزجانی نے بطلیموس کی مجسطی کو سامنے رکھ کر تحریر کیا ہے۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ بطلیموس کی اس کتاب پر پہلے بھی کام ہوا ہے، لیکن ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کتاب سے اگر کسی نے مستند کام کیا ہے تو وہ ابو الوفا بوزجانی ہی تھے۔ ابو ریحان بیرونی کا بھی کہنا ہے کہ بوزجانی کے علاوہ بھی کسی دوسرے ریاضی داں نے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ بوزجانی نے اس کتاب کی روشنی میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اس نے علم نجوم اور علم مثلث اور جیومیٹری کے بنیادی اصولوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ علم نجوم کے ماہرین نے بوزجانی کے علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاند کی سطح کے ایک دانے کو بوزجانی کا نام دیا ہے۔ ابو الوفا بوزجانی نے 3 رجب 388 ہجری قمری کو بغداد میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ فلسطینی ڈٹ گئے، غزہ نہیں چھوڑیں گے، ٹرمپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ کشمیر ڈے، پاکستانی عوام اور حکومت کا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ لبنان کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا تھا۔ شیخ نعیم قاسم سے پہلے شہید سید حسن نصر اللہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے تھے۔ شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں قیادت کے نمائندے کے طور پر متعارف کرانا خطے کو لبنان اور مغربی ایشیا میں مزاحمت کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ اس اقدام سے 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی جارحیت کے بعد مزاحمت اور اس کے مستقبل کے تعلق سے پیدا ہونے والی مبہم صورتحال کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے جانے کے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کر کے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے صدر کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے قبل اپنی صدارت کے پہلے دور میں بھی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی تھی اور اپنی اس پالیسی میں وہ ناکام رہے تھے۔ اب انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک بار پھر اسی پالیسی کا اعلان کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ امید ہے کہ اس پالیسی کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں ایران کے صدر سے گفتگو کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ ٹرمپ نے اس حکم نامے کے ذریعے 2018 کے اپنے حکم نامے کو بحال کرنے پر تاکید کی ہے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے اور علاقے میں اس کا اثر رسوخ روکا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی حکام نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ جوہری ہتھیاروں کے درپے نہیں ہے۔ ٹرمپ ایک بار پھر ایسی حالت میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں جاری ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA نے بارہا اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ معائنے کے دوران کوئی ایسی علامت نہیں ملی کہ جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غرب اردن میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر سینی فوج کے مسلسل حملوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا ہے اور ان علاقوں میں حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سینی حکومت نے اپنی ناکامیوں کی تلافی کے مقصد سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور جنین شہر اور اس کے کیمپ پر حملہ 16ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ طول کرم پر بھی 10 دنوں سے حملے جاری ہیں۔ ارنا کے مطابق صہیونی قابض فوج نے جنین اور طول کرم کیمپوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مغربی کنارے کے دیہاتوں پر بھی چھاپے مار کر فلسطینیوں کو بے دخل اور ان علاقوں میں مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے، اور شمالی مغربی کنارے میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر جارے صہیونی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 5,500 فلسطینی خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی شہری مجاہدین بھی غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں ہر ممکن طریقے سے صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی وزیراعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے انخلا کے بعد امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا اور وہاں اپنی افواج تعینات کرے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ سے تقریباً 18 لاکھ لوگوں کو نکالنے کے بعد غزہ پر قبضہ کر کے وہاں امریکی افواج تعینات کر سکتا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ تیاسیر کراسنگ کی کارروائی مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت غزہ کے لوگوں کی امداد اور تعمیر نو کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب حکومت جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ انسانی ہمدردی کے پروٹوکول میں خلل ڈالتے ہوئے اس پر عمل درآمد میں تاخیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی آبادکاری اور ریلیف ایک فوری انسانی مسئلہ ہے جسے قابض حکومت کے تاخیری حربوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ تیاسیر کراسنگ کی کارروائی مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے اور یہ فلسطینی قوم کے اپنے دفاع کے حق پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت کے مواخذے کے بارے میں بین الاقوامی خاموشی اسے غزہ کی طرح مغربی کنارے میں بھی جنگی جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پینٹاگون اور ہوم لینڈ سیکورٹی کا محکمہ تارکین وطن کی حراستی مرکز میں توسیع کرے تاکہ 30,000 سے زائد تارکین وطن کو رکھا جا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے میں قید تارکین وطن کو لے جانے والا پہلا امریکی فوجی طیارہ روانہ ہو گیا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ممکنہ طور پر کیوبا میں بحری اڈے پر ہزاروں تارکین وطن کو رکھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے فاکس بزنس کو بتایا کہ امریکہ سے گوانتانامو بے کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر پہلی پرواز روانہ ہو چکی ہے۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ پرواز میں تقریباً 1 درجن سے زائد مہاجرین موجود ہیں۔ گوانتانامو بے جانے والی پرواز نے فوجی پروازوں میں اضافہ کیا ہے جو پہلے ہی گواٹیمالا، پیرو، ہونڈوراس اور ہندوستانی تارکین وطن کو جلا وطن کر چکی ہے۔ فلسطینی عوام نے کہا ہے کہ وہ غزہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ٹرمپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ فلسطینی عوام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو فلسطینی عوام ان کی اپنی زمین سے انسیت کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی سرزمین پر ہی رہیں گے اور غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کسی صورت میں غزہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر فلسطینیوں کی طرح غزہ کے جنوبی شہر رفح کے 34 سالہ رہائشی حاتم اظام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ رفع کے ایک اور 30 سالہ رہائشی ایجاب احمد نے افسوس کا اظہار کیا کہ ٹرمپ اور نتنیاہو اب بھی فلسطینی عوام اور ان کے اپنے زمین سے انسیت کو نہیں سمجھتے. ہم اس سرزمین پر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ہمیں خیموں اور سڑکوں پر ہی رہنا پڑے, ہم اپنی زمین سے جڑے رہیں گے. پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر پورے جوش و خروش سے منایا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور ریلیاں منعقد کی گئیں. پاکستان میں ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلیاں, سیمینارز اور خصوصی تقاریب منعقد اور ریلیاں نکالی گئیں. پورے ملک اور اس ملک کے زیر انتظام کشمیر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور خصوصی تقاریب بھی منعقد کی گئی. واضح رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت پاکستان کی جانب سے 5 فروری کو عام تعطیل ہوتی ہے. سعودی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ٹرمپ کے متنازعہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے بارے میں متنازع بیان دیا تھا, جس میں سعودی عرب کے مبینہ طور پر فلسطینی ریاست کے قیام سے دستبردار ہونے کا تاثر دیا گیا تھا. صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سعودی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری اعلامیہ جاری کیا ہے, جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاض بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں اس کا موقف مضبوط, مستحکم اور غیر متزلزل ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی موقف کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں بیان کیا ہے, جس کے بعد کسی قسم کی تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کو قبول نہیں کریں گے جس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کیا جائے. اعلامیے کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ریاض اپنے موقع پر ثابت قدم ہے. مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب فلسطینی عوام کے حقوق تسلیم کیے جائیں گے. برطانوی, فرانسیسی, سوئس اور پرتگالی شہریت رکھنے والے اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. پرنس کریم آغا خان مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں رہنما تھے. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے اعلامیے کے مطابق پرنس کریم خان کا انتقال 4 فروری کو پرتگال کے دار حکومت لسبن میں ہوا. نماز جنازہ اور تدفین بھی لسبن میں ہی ہوگی, جس کی تاریخ اور وقت کا اعلان انتظامات کو حتمی شکل دینے کے بعد کیا جائے گا. پرنس کریم آغا خان کے سوگواران میں 3 بیٹے رحیم آغا خان, علی محمد آغا خان, حسین آغا خان اور 1 بیٹی زہرا آغا خان ہیں. پرنس کریم آغا خان 1936 میں پیدا ہوئے اور 20 برس کی عمر میں 1997 میں اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں رہنما کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے اعلامیے کے مطابق 50ویں رہنما کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی ہے. جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی, جس کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی وزیراعظم کو گرفتار کرے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کو واشنگٹن کے دورے کے موقع پر گرفتار کرے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے واشنگٹن کی جانب سے صہیونی وزیراعظم کی میزبانی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا. یاد رہے کہ چند ماہ قبل ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غزہ جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں نتنیاہو اور سابق صہیونی وزیر جنگ یوآو گالان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں منگل کے روز تعلیم بالغاہ مرکز پر فائرنگ کے نتیجے میں حملہ آور سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اجتماعی ہلاکت کے اس بدترین واقعے میں مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تہران میں ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس اور ایران پاکستان تعلقات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ تہران میں ای سی او یا اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں رکن ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ یا قائم مقام وزیر خارجہ آمنہ بلوچ بھی تہران پہنچی اور انہوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں شرکت کے علاوہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے بھی آمد و طرفہ معاملات، علاقائی تعاون اور اسی طرح علاقے کی صورتحال، خاص طور پر غزہ، شام اور لبنان کی صورتحال پر ایران کے وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال کیا اور بات چیت کی، اور علاقائی تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ جو اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، یعنی ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس، اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ای سی او کے بعض امور میں اصلاحات کو انجام دینا ہے۔ اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مندوبین نے اور شرکا نے کہا کہ باہمی تجارت سے متعلق جو ماضی میں معاہدے ہوئے ہیں رکن ملکوں کے درمیان، اس پر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے، اور یہی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ای سی او اور اس کی افادیت، اس کی کارکردگی کے علاوہ ہم آج کے اس پروگرام میں اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے اقتصادی و تجارتی تعلقات سمیت دیگر جو تعلقات شعبوں میں، ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی، اپنے پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
تہران میں ای سی او یا علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیم کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ محترمہ آمنہ بلوچ بھی اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی میں شرکت کے لیے تہران پہنچی ہیں۔ انہوں نے تہران میں ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے۔ تہران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کے دورے تہران کے مقصد کے بارے میں بتایا کہ وہ ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ ایرانی عہدیداروں سے ملاقات کریں گی، جن میں دو طرفہ معاملات، خاص طور پر اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس میں رکن ممالک کے نمائندوں نے تنظیم کے امور میں کچھ اصلاحات کا جائزہ لیا، اور یہ اجلاس اسی مقصد کے تحت انجام پایا ہے۔ اجلاس میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے کہا کہ اسلام آباد علاقائی تعاون کی تقویت کے لیے ای سی او کے تجارتی معاہدے پر جلد سے جلد عمل درآمد کا خواہاں ہے۔ ڈھائی مہینے قبل پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بھی ایران کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے ای سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے ساتھ ساتھ ایران کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات کی تھی۔ ای سی او کے وزراء خارجہ کے اجلاس مشہد مقدس میں منعقد ہوا تھا۔ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ای سی او کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا 28th اجلاس مشہد میں 2-3 دسمبر کو 20 غیر ملکی وفود کی موجودگی میں منعقد ہوا تھا۔ ای سی او ایک علاقائی حکومتی تنظیم ہے جسے 1946 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے قائم کیا تھا۔ یہ تنظیم اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس وقت اس کا نام علاقائی تعاون برائے ترقی RCD رکھا گیا۔ بعد میں 1985 میں اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اس کو RCD کے بجائے ای سی او کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 1992 میں 7 نئے ممالک من جملہ افغانستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کی شمولیت کے بعد ممبران کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ ای سی او کے رکن ممالک کی کل آبادی 380 ملین سے زیادہ ہے اور یہ علاقہ تقریباً 80 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہے، جو یورپی کمیونٹی کے کل رقبے سے 2 گنا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض مسائل اور من جملہ سامراجی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے ای سی او ابھی تک اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی ہے جس کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تاہم یہ بھی خوش آئند امر ہے کہ ای سی او کے ممالک کے حکام مختلف سطحوں سے وقفے سے نشست اور اجلاس کر کے اس تنظیم کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور تہران میں ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس کا مقصد بھی اس تنظیم کے بعض معاملات میں اصلاحات کر کے اس کو مختلف میدانوں میں، خاص طور پر اقتصادی معاملات میں، مزید فعال بنانا ہے۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب عاصم رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1960 کا عشرہ اور کہاں اب 2025۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ بنیادی مقاصد، وہ جس مقصد کے لیے ای سی او کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ اس طرح سے اپنے مقصد کے حصول میں اب تک ناکام رہی یا حاصل نہیں کر سکی۔ تو اس کے محرکات و وجوہات کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
کہ ایک دہائیوں پہ محیط یہ سفر ہے، 1960 سے لے کے 2025 آ گیا، اور اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکے، اس کے لیے جیو پولیٹیکل جو ایک پالیٹکس ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجوہات وہ ممالک جو کہ ہم ویسٹ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں یا دیگر ممالک، اور اس خطے کے اندر بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ مختلف فورمز کو جو ہیں جو اسی طرح کے پیٹرن پہ بنے تھے، ان کو انیکٹو کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ایک ہیجمونک اپروچ ہے یا ان کی ایک ہٹ دھرمی جو ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ سے ایسے مؤثر پلیٹ فارم جو ہیں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ہم نے دیکھا گزشتہ چند سالوں سے اس کے اوپر کام تیزی سے شروع ہوا، اس خطے کے حوالے سے، ہم دنیا کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ 10 ممالک اب ہم نے دیکھا کہ بڑا ایکٹیولی اس کے اوپر پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، اور اس میں کامیابی سے اقتصادیات کے اوپر، اس کے علاوہ تجارت کے اوپر، اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کے حوالے سے، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، ایران کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کے جو علوم کے حوالے سے، جدید سائنس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، IT کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی۔ لیکن ہاں، افسوسناک بات یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل پالیٹکس کی وجہ سے اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ رہی، اور وہ ممالک جو نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ ایشیا کے حوالے سے یا دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ آپس میں مربوط رابطے کر سکیں، یا ان کی اکانومی بہتر ہو، یا پھر ان کو محتاج رکھنا چاہتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی جو ہم مثال دیکھتے ہیں وہ امریکہ کی دیکھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اس نے کوشش کی ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یا پھر اس خطے کے لوگوں کی بات کریں، یا دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں، ان کو اس نے اپنے زیر نگی رکھنے کے لیے، اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے۔
عاصم رضا صاحب، بات جہاں امریکہ کی آتی ہے، تو اب امریکہ تو بعض معاملات میں خود ڈرنے لگا ہے، اور جو ٹرمپ کا بیان ہے اسے لگتا ہے کہ خود اب امریکہ کو خطرے کا احساس ہونے لگا، وہ اس ایک نقطے کو لے کر کہ علاقائی ممالک اگر اپنی جو قومی کرنسیاں ہیں ان میں اگر تجارت شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ جو ڈالر کی مونوپولی ہے اور اس کا جو انحصار ہے تجارت پر، یا تجارت کا جو اس پہ انحصار ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی برکس کو بھی دھمکی دے ڈالی، اور دیگر ممالک کو بھی دھمکی دے ڈالی۔
بالکل،
تو یہ تو واضح راستہ ہے، اس کو تو چن سکتے ہیں، اس کا تو انتخاب کر سکتے ہیں علاقے کے ممالک، اور خاص طور پر جب بات ہو ایران اور پاکستان کی تو۔
جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں، اس میں ایران گیس پائپ لائن کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ تجارت کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایران پہ جو پابندیاں لگائی گئیں اس پہ دباؤ کا اثرات بھی آپ نے دیکھے۔ تو جب ہم بارٹر ٹریڈ یا لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، چین نے اعلان کیا ہے، دیگر اور ممالک نے اعلان کیا ہے، تو اب وہ ریت مٹھی سے پھسلنے والی مثال جو ہوتی ہے وہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے, اور اس فورم نے جتنا تیزی سے کام شروع کیا ہے, اور دونوں ممالک یا پھر ہم دیگر ممالک کی بات کریں جب لوکل کرنسی میں آ جائیں گے, تو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس وقت امریکہ کے لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آتی جس طرح اپنے خدشات کا اظہار اعلانات کی صورت میں کیا کہ میں اس پہ ٹیکس لگا دوں گا, میں کینیڈا پہ لگا دوں گا, یورپی یونین پہ لگا دوں گا, تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کی اکانومی زمین بوس ہو رہی ہے اور وہ گھٹنوں پہ آنے کے لیے قریب ہے. اور اسی چیز کے خدشات کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف بدحواسی میں کیے جانے والے فیصلے ہیں. اب ہم کمنگ بیک ٹو پاکستان ایران ریلیشن پہ بھی بات کریں, تو بارٹر ٹریڈ کا بھی سلسلہ آپ نے دیکھا کہ ہم دو ایک سال ہو گئے تقریباً اس پہ اتفاق ہوا, لوکل کرنسی کے اوپر ٹریڈ کے اوپر بھی اتفاق ہوا, بارڈر مارکیٹس کے اوپر بھی اتفاق ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے دونوں ممالک کی اکانومی کے حوالے سے, اس کو بہتری کے حوالے سے, اور انٹرنیشنلی دیکھے تو اس کا امپیکٹ جو ہوگا اگر ہم لوکل کرنسیز میں ڈیل کریں.
ابھی آپ جو تصویر دیکھ رہے تھے اسلام آباد میں چند روز قبل ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ایران اور پاکستان کے عہدیداروں نے, مندوبین نے شرکت کی تھی, دانشوروں نے, اقتصادی ماہرین نے, صنعت کاروں نے. اس اجلاس میں باقاعدہ اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کی تجارت کو اب وقت آ گیا ہے کہ کسی کی پرواہ کیے بغیر فروغ دیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, اور اسی لوکل کرنسی میں تجارت اور معاملات کرنے پر زور دیا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں اور ایران کی جانب سے, تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عزم پہلے سے بھی پایا جا رہا تھا, یہ عزم موجود ہے اور پایا جانے لگا کہ لوکل کرنسی میں تجارت ہو؟
جی بالکل, یہ بات بلکہ طے شدہ ہو چکی ہے, مطلب اس کے اوپر اب عملی طور پر کام شروع ہو رہا ہے کہ لوکل کرنسی میں تجارت ہمارے لیے بہتر رہے گی. لیکن اس کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں, اور ان رکاوٹوں کو جن کی طرف آپ نے پہلے خدشات کا اظہار کیا, میں نے اس کا اشارہ کیا اور اس پہ بات کی, اس میں آئی ایم ایف سے جو اکانومی کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں اس کا ایک بہت بڑا دباؤ ہے, اور آئی ایم ایف کا مطلب امریکہ ہی سمجھ لیں آپ. تو پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا سخت جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان سے آگے نکل کے, آگے بڑھ کے ان کو یہ اقدام اٹھانا پڑے گا, کیونکہ اس سے معیشت کا استحکام جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بہت بہتر ہونے کی امید ہے. کیونکہ آپ جتنا ڈالر ایکسپورٹ یا امپورٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کریں گے آگے بھی, تو اس سے نقصانات اکانومی کو اور زیادہ پہنچنے کے خدشات ہوتے ہیں. تو اس کا دونوں ممالک کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کا بہترین حل, اب یہ فائنلی اس چیز کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے, میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہم لوکل کرنسی اور بارٹر ٹریڈ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر اعلانات بھی ہوئے تھے, اور ایرانی صدر جب آئے اور جو مارکیٹس کا سلسلہ شروع ہوا بارڈر مارکیٹس کا, اس کا افتتاح بھی کیا گیا, تو اس وقت اس چیز کا عندیہ دے دیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, تو اس وقت اس بات کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ نیم رضامندی ہو چکی تھی اور اس کا اعلان بھی تقریباً ہو چکا ہے.
جی تو بات یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ لوکل کرنسی اور پھر بارٹر ٹریڈ یعنی اور پھر جو سرحدی منڈیاں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں, ظاہر ہے کہ 900 کلومیٹر طویل یعنی طولانی سرحد ہے ایران اور پاکستان کی, تو ایسے میں جو سرحدی منڈیاں ہیں, جو سرحدی گزرگاہیں ہیں, ان کو تو فعال کر کے بہت آسانی کے ساتھ, یعنی سارے مواقع بھی موجود ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو دور کرنے کی توانائیاں بھی موجود ہیں, تو مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اب تک اٹھایا جا سکا یا اٹھایا جا رہا ہے, اور جو چیلنجز ہیں ان کو دور کرنے کی توانائی پائی جا رہی, تو وہ توانائیاں بروئے کار کیوں نہیں لائی جا رہی؟
دیکھیں توانائیاں بروئے کار لانے کے حوالے سے میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ جو معیشت کے حالات اور آئی ایم ایف کے جو قرضے لیے گئے ہیں ان کی طرف سے, کیونکہ امریکہ اور آئی ایم ایف میں کوئی فرق نہیں ہے, اس کے دباؤ کے تحت اور اس کے زیر اثر ہو کر آپ کو یہ آسان نہیں ہوتا فیصلے کرنا. پاکستان کے جو موجودہ معروضی حالات ہیں معیشت کے حوالے سے, ان میں اگر آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھن لائن کے اوپر چل رہے ہیں, یعنی کہ آپ بالکل بارڈر لائن کے اوپر اپنی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس کا ایک حل جو وے آؤٹ ہے اس کے لیے یہ فیصلہ میں نے کہا آلموسٹ ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر بات چیت جاری ہے, اور اس کو فائنلائز کر کے حتمی طور پر اس کے اوپر باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تیاری کر لی جائے گی. اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں, صرف بارٹر ٹریڈ کی بات نہیں ہے, لوکل کرنسی کی بات نہیں ہے. دونوں ممالک اپنے جو تجربات ہیں یا پھر ان کے جو خصوصیات ہیں ان کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اور حالیہ دنوں میں کچھ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بھی خدشات پائے گئے تھے, اور اس میں دونوں ممالک نے سر جوڑ کے آپس میں بیٹھ کے معاملات کو نہ صرف طے کیا بلکہ ایک مربوط پلان تیار کیا ہے. تو اس طرح سے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور اس میں یقیناً وہ بین الاقوامی طاقتیں شامل ہیں, جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ خارجی معاملات کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, اور اس طرح کی گروہ اور اس طرح کے سپلنٹر گروپس جو ہیں انہوں نے بارڈرز, کیونکہ افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طرح پاکستان کے ساتھ آپ کو یاد ہے ابھی بھی جو کل تک ہم دیکھ رہے تھے اور آج بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ, ہمارے دفاعی افواج اور دفاعی اداروں کے لوگ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, تو آج حقیقت تو سامنے کھل کر آئی ہے کہ وہاں کے گورنر کے صاحبزادے بھی اس فتنۃ الخوارج کے ساتھ شامل تھے. تو اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہر طرف سے ہر اینگل کو جسے کہہ سکتے ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں. ایران کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ گروپ بنائے ہوئے ہیں, پاکستان کے لیے علیحدہ, تو وہ ان کی ایک سازش, منظم سازش ہے. میں آپ کو باراک اوباما کا لاسٹ یونین ایڈریس یاد کراؤں گا, جب ہم نے دیکھا تھا دہشت گردی کا فریج جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا ایران کی مدد سے, پاکستان نے بھی اور دیگر ممالک نے مل کر اس کے اوپر کافی زیادہ, افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی, دہشت گردیوں کے ٹھکانے اور اڈے تھے ان کے خاتمے کے لیے کوششیں کی تھی, اور اس کے بعد ایک کافی اسموتھ سیلنگ سلسلہ تھا. تو ہم بڑے حیران ہوئے تھے کہ باراک اوباما اب تو دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 15-20 سال تک میں ٹرمائل دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ جو حالات ہوں گے وہ کشیدگی کی طرف جائیں گے, یعنی کہ دہشت گردی کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد ہم نے دیکھا جو کچھ سامنے دوبارہ آنا شروع ہوا, تو وہی چیزیں ہیں, اور اس کے لیے یہ ایلیمنٹ جو ہیں اس کے اندر سیکیورٹی جب تک آپ کی نہیں ہوتی تو آپ کی ٹریڈ سکسیسفل نہیں ہوتی, آپ ایزیلی فریکوینٹلی جسے کہہ سکتے
ہیں, میں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ توانائیاں پائی جاتی ہیں, یہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہے, ایران کی مضبوط فوج ہے, اس کے سیکیورٹی نظام دونوں ملکوں کے بڑے ہی مضبوط ہیں, تو سرحدوں پر تو یہ سیکیورٹی کو یقینی بنا ہی سکتے ہیں.
دیکھیں تھوڑا سا پریکٹیکلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا, یہ بارڈرز ہمارے جو ہیں دونوں سائڈ پہ, ہم بے شک فینسنگ کر لیں, ہم جتنا بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے پورس بارڈرز بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت لمبی ٹرین ہے, تقریباً 900 کلومیٹر کا آپ نے بھی ذکر کیا, اور اس کو گارڈ کرنے کے لیے, اس کے اوپر میکنزم لگانے کے لیے آپ کو بہت خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے دونوں سائڈ پہ, صرف پاکستان کی میں بات نہیں کروں گا, اور کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول چھوٹا سا بھی رہ جاتا ہے تو, کیونکہ یہ لوکلز کے ساتھ مل کر وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسے ایمبوش یا اس طرح کی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو ان کو کہیں نہ کہیں سے پینیٹریشن کا دونوں سائڈ پہ موقع مل جاتا ہے یا فیسیلیٹیٹر مل جاتے ہیں. تو اس کے اوپر دونوں ممالک کو مل کے ایک طے شدہ مربوط پلان کے ساتھ ایک مرتبہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا, اور اس کے بعد ہم اپنی گیس پائپ لائن کی بھی بات کریں, ہم دوسری دیگر تجارت کی بات کریں, ایون آئل ٹریڈنگ کی بھی بات کی جاتی ہے جو کہ اسمگلنگ کے حوالے سے بڑے اقدامات پاکستان میں بھی کیے جا رہے ہیں, اگر ہم لیگلی اس چیز کو لے آئیں تو دونوں ممالک کی اکانومی میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے, اور ان چیزوں کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر سیکیورٹی, تجارت, صنعت, تجربات کا جسے کہہ سکتے استفادہ حاصل کرنا, ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں دونوں کی طرف خواہش پائی جاتی ہے, لیکن یہ رکاوٹیں 3-4 جو ہیں جو میں نے جس کی طرف آپ کو اشارہ کیا
جی,
یہ سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں. اب ایس سی او جیسا پلیٹ فارم جو ہے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, کہ اس کے اندر یہ چیزیں طے کی جا رہی ہیں, اور اس کے اندر بارڈر اسمگلنگ کو بھی ایڈریس کیا جاتا رہا, اس کے اندر بارٹر ٹریڈ کی بھی بات آ گئی ہے, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ کو وہ کرنسی کے لوکل کرنسی کی بات کرنا شروع ہو گئے, تو یہ ایک ایسا پلان اب ہم تیزی سے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتا ہوا.
یہ تو دونوں ملکوں کے درمیان کی بات تھی, جب ای سی او کی بات آتی تو خدا آج محترمہ آمنہ بلوچ نے جو ای سی او کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں, یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ای سی او کے ممالک کے درمیان جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں تو ان معاہدوں پر جلد سے جلد عمل درآمد کیا جائے تاکہ علاقائی تعاون مضبوط ہو سکے. تو ظاہر ہے یہ تو سب کی خواہش ہے.
بالکل
جی جی, تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, ظاہر ہے کہ 10 ممالک ہیں اس میں.
جی بالکل, میں نے کہا مگر ایران اور پاکستان کی بات کریں تو ایس سی او کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہی تھا کہ قربتیں بھی بڑھتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو جو آپس کی خواہشات ہوتی ہیں, جو دونوں ممالک کی خواہش یہی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں, ڈالر کے چنگل سے نجات حاصل کریں, اپنی تجارت کو اقتصادی طور پر بڑھاتے ہوئے آگے ایک دوسرے کو استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے, تو یہ اسی چھتری کے نیچے اگر ہم بات کریں تو اس چیز کو آگے پروان چڑھانے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے, اور یہ 10 ممالک اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک اچھا ایسا خوبصورت بلاک بن جاتا ہے کہ جس سے اس 10 ممالک کے اندر, اس پلیٹ فارم کے اندر اقتصادی طور پر ایک دوسرے کو ہم جوڑ بھی سکتے ہیں.
جی عاصم رضا صاحب, دیکھنے میں آیا کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران ایران اور پاکستان کے وفود کا تبادلہ خاصی تعداد میں ہوا ہے. ظاہر ہے کہ آج امینہ بلوچ صاحب یہاں ہیں, اس سے پہلے بھی ایران کی صوبہ خراسان رضوی کا ایک وفد گیا تھا, اس سے پہلے جنرل باقری صاحب گئے تھے, پھر پاکستان کے بھی وفود یہاں پہ آئے تھے. اور مسلسل تجارت اور اقتصاد پر ہی فوکس دیا جا رہا ہے جبکہ سیکورٹی کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اقتصادی معاملات سرحدوں پر اقتصادی خوشحالی آئے گی تو خود بخود جو ہے وہ سیکورٹی کے معاملات حل ہو جائیں گے, یا پہلے سیکورٹی کے معاملات حل ہوں پھر اقتصادی رونق بارڈر پر بحال ہوگی؟
اچھا, میرا اس میں ماننا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اقتصادی حالات بہتر ہوں گے تو سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک ہوں گے. سیکیورٹی کے معاملات کا اقتصادیات سے اس میں اس کا شیئر میرے خیال سے 0.1% ہوگا, کہ اگر حالات خراب ہیں چاہے ہمارے ممالک, ہم اپنے ملک کی بات کریں, آپ کی طرف کی بات کریں, لیکن اس میں زیادہ تر ایلیمنٹ جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کا ہے جن کی طرف میں نے کھل کے اشارہ کیا, اور ان کے مقاصد جو ہیں, میں نے براک اوباما کی جو سپیچ تھی اس کا جو ذکر ریفرنس دیا آپ کو, اس میں ان کے ورڈز ایگزیکٹ میں نے آپ کو بتایا, ان کے ڈیزائنز اور ان کی خواہشات کچھ اور ہیں. ان کی جو وشول تھنکنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس خطے کو, خاص طور پہ ایران اور پاکستان کی بات کی جائے تو ان کے حالات کو کبھی نہ بہتر ہونے دیں, اور جس حد تک ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی اور سیکیورٹی کے معاملات کو ان کے سر پہ ایک تلوار کی طرح لٹکا کے رکھیں. اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہم دونوں ممالک کو اور دونوں ایک میکنزم کے تحت اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت جو پیوٹ نظر آتا ہے یا پھر ہمیں اپک سینٹر نظر آتا ہے دہشت گردی کا, وہ ایک ہی ہے, وہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے, اور وہ ہے
یقینی طور پر امریکہ کی مداخلت ہی جو ہے وہ خطے کے ممالک کے درمیان جو اقتصادی روابط ہیں ان کو فروغ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایران کے ممتاز سیاسی مبصر اور علاقائی اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر اشکان پیرزادہ صاحب. السلام علیکم جناب.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام کرتا ہوں.
پیرزادہ صاحب, آج ای سی او کی اعلیٰ صدری کمیٹی کا اجلاس ہوا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کئی عشرے گزر چکے, ای سی او کے 6 سے زائد عشرے گزر چکے اس کے وجود میں آئے ہوئے, لیکن ای سی او اپنا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکی جو اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا, کیوں؟
دیکھیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ای سی او جو ہے وہ اسی لیے تھا کہ تاکہ علاقے کے ممالک کے درمیان جو ہے وہ ارتباطات پیدا ہوں اور تعلقات پیدا ہوں, چاہے وہ اقتصادی تعلقات ہوں, چاہے وہ جو ہے وہ فرنگی اور سماجی تعلقات ہوں. لیکن جو ہے یہ بات آپ کی کچھ حد تک بالکل صحیح ہے کہ کچھ بہت ساری وجوہات ایسی تھیں کہ اس تنظیم کے ممالکوں کے بیچ جو ہے وہ اتنے تعلقات قوی نہیں ہو پائے جتنے ہونے چاہیے تھے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو ان ممالک کی حکومتیں ہیں ان کا سب سے اصل موضوع ہے. ای سی او کے زیادہ تر ممالک کے آپ یہ دیکھیں اگر غور کریں تو وہ امریکہ کے اس میں آتے ہیں, تھوڑا کنٹرول ان کے اوپر زیادہ امریکہ کا دیکھا جاتا ہے, لیکن جیسے ایران ہیں اور کچھ ایک دو ممالک اور ہیں کہ جنہوں اپنے ان کا اپنا وجود ہے ایک اپنی, اور یہ لگاتار اس بات کی کوشش کرتے آئے ہیں کہ ای سی او کے ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات مضبوط ہوں اور اقتصاد جو ہے وہ مضبوط ہوں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حال میں ہی ایران اور پاکستان کے درمیان ایران کی طرف سے لگاتار بہت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اقتصادی حالات بہتر ہوں, حتیٰ یہ کہ نظامی جو تعلقات جو ہیں ان کو بھی قوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ابھی وہ جو اہداف معین کیے گئے تھے کہ وہ اس رقم تک ابھی تک ہمارے درمیان جو ہے تجارت نہیں پہنچی, لیکن لگاتار دونوں طرف کے حکام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تجارت جو ہے اس جہاں تک پہنچ جائے, اس لیول تک پہنچ جائے جہاں پر ہم نے جس ہدف کو ہم نے طے کیا ہے, اور اسی طرح ای سی او کے ممالک کے درمیان بھی.
صدر صاحب, دیکھیں کہ ایران کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ بہت ہی آئیڈیل ہے, پاکستان سے شروع ہو کر وسط ایشیا تک اور ترکی تک جو ایکو کے رکن ممالک ہیں وہاں تک یہ راستہ جاتا ہے. اگر آپ ایران اور پاکستان کی جو سرحدیں ہیں اس کو ایک پوائنٹ بنا لیں, پھر سرخس کا جو علاقہ ہے اس کو ایک اکنامک زون مان لیں, تو پاکستان سے ہو کر وایا ایران براہ راست, ایران سے ایران کے راستے سے وسطی ایشیا تک کے ممالک تک تجارت کو آپسی تعلقات کی بنیاد پر فوت دینے میں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی آپ کا راستہ روک رہا ہے، تو پھر کیوں ایسا نہیں ہو پایا؟ صرف پالیسی ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑی رکاوٹ ہے یا اور بھی کچھ دیگر عوامل ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، ہمیں یہ تمام چیزوں کو بارے میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم جس طرح سے ہم کو جو بات کرنی چاہیے وہ ہم کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنی چاہیے.
مثال کے طور پہ آج آمنہ بلوچ نے کہا، پاکستان کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ای سی او کے ممالک کے درمیان جو تجارتی معاہدے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، ان پر جلد سے جلد عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ علاقائی تعاون جو ہے اور زیادہ فروغ پائے اور تقویت پائے.
دیکھیے، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ جو بین الاقوامی سطح کی تجارتیں ہوتی ہیں اس کے درمیان کافی مسائل ہوتے ہیں، کافی شرط و شروط ہوتے ہیں، کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ ان کو فوراً جو ہے وہ اجرا کیا جائے یا فوراً وہ اس کو جو ہے لاگو کیا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن ممالک کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں ان دونوں ممالک کی حکومتوں، وہاں کے حکام کا کتنا ارادہ مضبوط ہے، کس حد تک وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدوں پر عمل ہو، اور ان کے تعلقات بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ مرتبط ہوتے ہیں. کتنا ان کے سب سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایران صرف چاہے تو وہ تجارت، مثال میں مثال دے رہا ہوں کہ ایران جو ہے اگر چاہتا ہے کہ وہ تجارت کرے لیکن دوسرا کوئی دوسرا ملک جو ہے آئی سی او کا جو ملک ہے وہ نہیں چاہتا ہے اس کیا تجارت کو، تو نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی ہے. اور دوسرے آپ یہ کہ معاہدے میں عام طور سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان تفاہم نامہ ایک طریقے سے اس پہ دستخط ہوتی ہے.
جی آپ نے کہا کہ مثلا کیس محور گفتگو ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلا ایران، پاکستان اور ٹرکی، یہ تینوں ای سی او کے بانی ممالک ہیں، اور دو تین سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹرین بھی چلی تھی پاکستان سے ایران اور ایران سے ٹرکی. اگر یہ مسلسل چلتی رہتی تو ظاہر ہے کہ تجارت کو فروغ ملتا، لیکن چلی اور پھر بند ہو گئی، ایسا کیوں؟
دیکھیے، میں ایک زینہ پیچھے آ کے بتاتا ہوں آپ کو. جیسا آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان سے ایک ٹرین چلی تھی، وہ ایران آئی تھی، اور وہ یہاں ایران آنے کے بعد ترکی جانا چاہتی تھی، لیکن بیچ میں ایسا ہوا کہ کچھ دنوں تک جو ہے وہ ٹرین جو ہے ایران میں رکی رہی. دیکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قانونی جو مراحل ہوتے ہیں ان کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے، اور خاص کر جو ہے وہ ٹرین کے شعبے کا یعنی ریل کے شعبے کا الگ وہ معاملے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ امنیت کے الگ، امنیت شعبے کے الگ ان کے جو ہے وہ کافی ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نہیں بتا سکتے یا بیان نہیں کر سکتے ہیں، کچھ امنیتی پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں. اور اس لیے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرک جو ہے بھر کے کہیں سے سامان آ رہا ہو اور ہم اس کو بالکل چیک نہ کریں، کہ اس لیے کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے اور وہ پوری آسانی سے کسی بھی ملک میں وارد ہو جائے، یا مثلا پاکستان سے یا افغانستان سے ایران میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں. اس کے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں، کئی چیزوں کو چیک کرنا پڑتا ہے. یعنی جو بھی تجارت کسی بھی دو ملک کے درمیان ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ٹیکنیکل کئی چیزیں ہوتی ہیں، ان ٹیکنیکل چیزوں کو حل کرنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو نظر رکھنا پڑتا ہے. اور اسی طرح یہ ٹرین کا بھی معاملہ ہے، ٹرین کے لیے جو ریل مطلب اس کو ایک ٹیسٹنگ ہوئی تھی، ایک ٹرین چلی تھی، لیکن جو ٹیکنیکل پوائنٹ تھے، جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ جلدی حل ہو جائیں گے.
عاصم رضا صاحب ہمارے مہمان، آپ نے سنا ہوگا جو اسٹوڈیو میں ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ عزم پایا جاتا ہے اور سیاسی ارادہ پایا جاتا ہے، بس تکنیکی اور فنی مسائل ہیں. تو کیا ایران اور پاکستان کے درمیان جو کہیں نہ کہیں کوئی خلا پایا جا رہا ہے، اس سطح کو، اس حجم کو پر کرنے کے لیے جو تجارتی حجم ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، سالانہ کم سے کم $5 بلین یا $10 بلین کا جو ہدف رکھا گیا ہے، تو وہ فنی اور تکنیکی ہے اور سیاسی عزم ارادہ پایا جاتا ہے؟
جی بالکل، اس سے قبل بھی ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا جو اس کے اوپر فوکس یہی تھا کہ عزم اور ارادہ بالکل موجود ہے، اور جس طرح آمنہ بلوچ کی آپ نے ذکر کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا، اور اس میں فنی اور تکنیکی تعاون سے زیادہ یا اس کے معاملات اس میں خلا جو آ رہا ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وہ بہت ضروری ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں تجارت کی تو بعض اوقات اس تجارت کے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایک جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ غلط انداز میں اس کا مس یوز کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر دوسرا, کتنی تجارت کتنی حد تک ہونی چاہیے اور کس لیول سے آگے کی سوچنا چاہیے, کیونکہ ابتدا تو ہوگی, ظاہر بات ہے اس میں آپ کے پاس ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں ہیں اور اتنا اتنا جو سامان ہے یا تجارت ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو میکنائزڈ وے میں کرنے کا دونوں ممالک کو فائدہ بھی ہوگا. اس سے آپ کو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی ترقی میں اس کا کنٹریبیوشن کتنا آ رہا ہے.
دیکھیے, آپ کی بات جو ہے کہ وہ بعض مسائل جو ہیں فنی ہیں اور تکنیکی ہیں, اس کی تکنیکی اس کی بنیاد پر جو پروجیکٹ ہے وہ روبہ عمل نہیں آ پاتا ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں تو بظاہر کوئی فنی مسئلہ تو نہیں ہے.
دیکھیے, آپ نے جیسا کہا ہے کہ گیس پائپ لائن اور پاکستان گیس پائپ لائن کی جو بات آپ نے کی ہے, اس میں کئی اور چیزیں ہیں, کئی اور مہم باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. اس کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے, بات چیت ہو چکی ہے. اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان کو کئی طرح کی دھمکیاں ملتی آئی ہیں, ہمیشہ سے پاکستان کو ڈرایا جاتا رہا ہے, دھمکایا جاتا رہا ہے, اور وہاں کی حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ اگر گیس پائپ لائن کو انہوں نے آگے بڑھایا, اس کو شروع کیا, تو یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگا. لیکن اب جو آپ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بڑھے گی.
آپ کی خدمت میں آصف رضا صاحب, سلسلہ کلام اگر آپ جاری رکھنا تو جاری رکھیں, اگر رکھنا چاہتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ
بیچ میں سگنل کا کوئی ایشو آ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تکنیکی اور فنی معاملات کو ہمیں بہتر طور پر دونوں ممالک کو بیٹھ کے دیکھنا ہوگا, جدید علوم یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اسٹیٹ کے اوپر گہری نظر بھی رکھنی ہوگی, کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسے گرو یا ایسے ایلیمنٹس دونوں سائڈ پہ ہمیں دیکھنے ہوں گے جو کہ کسی اس چیز کو کسی اور زمرے میں نقصان پہنچانے کے لیے دونوں ممالک کے تعلقات کو استعمال نہ کریں. تو اس کے لیے جدید علوم اور تکنیکی علوم جو ہے, یا پھر اس کی ٹیکنالوجی کی بات کریں, اس کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو غلط فہمیاں اگر کہیں پہ بیچ میں کی گئی تھیں یا ہیں, تو اس کے لیے سیکورٹی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے.
صاحب, جب بات دونوں ملکوں کے اعلیٰ قیادت, اعلیٰ حکام اور اعلیٰ عہدیداروں یا سفارتکاروں کے درمیان ہوتی ہے, تو سالانہ کم سے کم 5 ارب یا 5 بلین, یا اسی طریقے سے جو حجم ہے, جو ہدف رکھا گیا ہے, وہ 10 بلین یا 10 ارب ڈالر رکھا گیا ہے. تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت بھی تو یہ مد نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ امریکہ جو ہے مداخلت کرے گا, اور امریکہ جو ہے دھمکیاں دے گا, امریکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پابندیوں کا بہانہ بنائے گا. اس وقت بھی تو یہ باتیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ حجم معین کیا جاتا ہے تو ان کے پیش نظر راستے بھی ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اس ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں.
دیکھیے, یہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے. اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف بھی, امریکہ بھی, آپ پوچھیں گے تو وہ تو دباؤ ڈالیں گے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. یہی کیس اگر مسئلہ دیکھا جائے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ بائی لیٹرل دو پڑوسی ممالک اگر آپس میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے تیل کے حوالے سے آئل کے ٹریڈ کی بات کی جائے, تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. چین اسی طرح لے رہا ہے, بھارت اسی طرح چیزیں اور تجارت کر رہا ہے, تیل کا خریداروں میں سب سے بڑے دو خریدار یہی ہیں.
نہیں, روس سے بھی پاکستان نے تیل خریدا, ظاہر مصدق ملی صاحب جو وزیر پیٹرولیم تھے.
تو جب روس سے لے سکتے ہیں تو آپ کو ایران سے لینے میں کیا حرج ہے. تو لیکن اب اس چیز کی ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی انتمبا یا پھر کوئی آبجیکشن آئے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا. جے شنکر جس طرح بھارت کے وزیر خارجہ ہیں, ان کے جو مائک پومپیو نے ان سے بات کی تھی تیل کی خریداری کے حوالے سے, اور اس پہ بات کی تھی انہوں نے رشیا کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا, اور ایران کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اور ان کا معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس میں بات کرنے والے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے, ہمارے وزیر خارجہ یا پھر ہماری حکومت کی جانب سے. ایک تو ہمیں اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو سروائیول ہے. اگر یہ ٹریڈ نہیں کرتے ایران کے ساتھ تو ہمارا سروائیول ہے, یہ ہم اس کو سروائیو کرنے کے لیے کریں گے. اور اگر کوئی آبجیکشن آتی ہے تو آپ اس کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں. تو اب یہ چیز اس کے بعد ریئلائز کی جا رہی ہے کہ ہمیں پوچھنے کی شاید ضرورت نہ پڑے اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں.
جی, بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال دو دوست اور پڑوسی اور ہمسایہ ممالک دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام اور قیادت میں باہمی اقتصادی تعلقات اور تجارتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا عزم پایا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں بہت تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے, اور وہ دن دور نہیں جب خاص طور پر سرحدی علاقوں میں اقتصادی رونق دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کی کاوشوں اور کوششوں سے بحال ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور شکریہ آپ کا. آپ تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ.